الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سورہ مبارکہ والعصر اسلامی معاشرے میں ایک شخصیت کا کردار سورہ مبارکہ والعصر ایک کامیاب ترین مسلمان مومن موحد شخصیت کے اصولوں کو مرتب کر رہا ہے قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے الا ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان ہوں عمل صالح کرنے والے ہوں حق کہنے اور سننے کی جرأت اور حوصلہ رکھتے ہوں صبر کر کے دکھاتے ہوں اور صبر کی تلقین کرتے ہوں اللہ ایسے مسلمان کو پسند نہیں کرتا کہ جس کا اللہ سے تعلق تو گہرا ہو مگر اللہ کی مخلوق سے اس کا تعلق نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو عبادت گزار الہی تو ہے مگر خدمت گزار مخلوق نہ ہو لہذا ضروری ہے کہ ایسا انسان ایسا مسلمان کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بھی سجدہ ریز ہو اور مخلوق الہی کا بھی خدمت گزار ہو اس سورہ مبارکہ کے اندر چار باتوں کی رہنمائی کی گئی ایمان اور عمل صالح حق اور صبر کی تلقین پہلے دو چیزوں کا تعلق اللہ سے بندے کا ہے بندے کا اللہ سے ہے اور دوسری دو چیزوں کا تعلق بندے کا بندوں سے ہے ایمان کا تعلق میرا میرے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے ایک رابطہ ہے ایک واسطہ ہے ایک ربط ہے لہذا بعض اوقات اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا اظہار کرنا مذموم اور قابل مذمت قرار دیا گیا ہے حتیٰ سلمان کو نہیں معلوم تھا ابو ذر کو نہیں معلوم تھا کہ سلمان کے دل میں کیا گزر رہا ہے یہ بعض رشتے یہ بعض معاملات سری اور مخفی ہوا کرتے ہیں توجہ ہے حضرت کی عزیزان گرامی دوسرا مرحلہ عمل صالح کا ہے مگر جو دو بات کے مرحلے ہیں تیسرا اور چوتھا مرحلہ وہ بندوں کا بندوں سے تعلق ہے وہ انسان کیسے مسلمان کہلائے جسے یہ نہ معلوم ہو کہ معاشرے میں کیا گزر رہا ہے حالات کیا ہیں معاملات کیا ہیں مشکلات کیا ہیں پریشانیاں کیا ہیں مسلمان مسلمان سے لا تعلق ہو اللہ ایسے مسلمان کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ کے ہاں سے انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے, یہ بچہ جو آپ کے ہمارے آغوش میں آتا ہے, یہ وہاں سے تین چیزیں لے کر آتا ہے میرے عزیزو. ایک یہ بدن لے کر آتا ہے, ایک یہ روح لے کر آتا ہے, اور ایک یہ تعلقات لے کر آتا ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ اللہم صل علی محمد. تشریف رکھیے گا. مجلس اعظم میں علماء کرام کی موجودگی باعث تقویت ہے. عزیزان گرامی, یہ تین چیزیں لے کر آیا ہے. میرے ساتھ ہیں حضرات؟ یہ تین چیزیں لے کر آیا ہے. ایک یہ بدن لے کر آیا ہے. جب اللہ کے ہاں سے دنیا میں اس نے قدم رکھا, اس بچے نے, اس انسان نے جو کل کا بچہ تھا, آج کا یہ جوان ہے, آج کا یہ بزرگ ہے, آج کا یہ بوڑھا ہے, آج کا یہ عالم ہے, آج کا یہ ڈاکٹر ہے, آج کا یہ انجینئر ہے, کچھ بھی ہو, مگر یہ پیدائشی عالم نہیں ہے, یہ پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاں سے علم لے کر نہیں آیا. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. چہاردہ معصومین کا بھی تذکرہ نہیں ہے. ان کی ہستیوں کے معاملات کچھ اور علیحدہ ہیں. وہ عالم غیر معلم ہیں یا عالمہ غیر معلمہ ہیں؟ لیکن معمولاً جن لوگوں کا تذکرہ ہے, جن انسانوں سے اللہ مخاطب ہے, وہ جب دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں, یا بدن لے کر آئے ہیں, یا وہ روح لے کر آئے ہیں, یا وہ تعلقات لے کر آئے ہیں. بدن کی غذا کو عمل صالح کہتے ہیں, اور روح کی غذا کو ایمان کہا جاتا ہے, اور تعلقات کی غذا کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے فریضے کو ادا کرے. عزیزان گرامی, آج کی اس آٹھویں مجلس میں جس عنوان کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے شخصیت کی چار صفات. شخصیت, اہم آدمی, معاشرے کا ذمہ دار, چار بارز واضح روشن صفات کا حامل ہوا کرتا ہے. سب سے پہلی صفت شجاعت, دوسری صفت عزت, تیسری صفت غیرت, اور چوتھی صفت ہے مظلومیت. کوئی بڑا آدمی بڑا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ معاشرے میں مظلوم واقع نہ ہو. فضائل, جملے کو محسوس کریں گے, فضائل مصائب لے کر آتے ہیں. جو صاحب فضیلت ہے وہ صاحب مصیبت بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صاحب فضیلت بن جائے اور صاحب مصیبت نہ ہو. اس کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں, اس کے مصائب بڑھ جاتے ہیں. وہ مشکلات کو مول لیتا ہے, وہ دشمنیوں کو مول لیتا ہے, وہ پریشانیوں کو خرید لیتا ہے, اس لیے کہ وہ صاحب فضیلت ہے. یہ چار صفتیں ہیں ایک شخصیت کے لیے. سب سے پہلی صفت شجاعت. میں مجلس ختم کروں گا ایک ایسے ممدوح کے اوپر جس میں یہ چاروں صفتیں کمال پر تھیں. شجاعت, جو 36 سال سے شجاعت کی مشق کر رہا ہو کربلا کے لیے. عزت, غیرت اور مصیبتوں کو مول لینا. شجاعت, عزیزان گرامی, جب بولا جاتا ہے لفظ تو ذہن میں تصور آتا ہے جاہو جلال کا, روب و دبدبے کا, میدان میں اترنے والے ایک ایسے شجاع وجود کا کہ جس کے آتے ہوئے میدان کانپنے لگے, دشمن بھاگنے لگے, فضا کے اندر روب تاری ہو جائے. یقیناً یہ سچ ہے, لیکن عزیزو, اسلام کی تاریخ میں اگر ہم محسوس کریں تو شجاعت کو اگر تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو جنگ بدر مکمل نہیں ہوگی, جنگ احد مکمل نہیں ہوگی. شجاعت میں سب سے بڑا کارنامہ میرے مولا علی علیہ السلام کا ہے. استوال اسلام, مل کر صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
اسلام پروان چڑھا ہے علی کی ذوالفقار کے ذریعے، اور عالم یہ ہے کہ جس جنگ کا بھی نقشہ اٹھا کر دیکھیں حیدر کرار کرار دکھائی دے رہے ہیں اور میدان کے دھنی دکھائی دے رہے ہیں. عجیب انداز ہے میرے مولا کی شجاعت کا. عزیزان گرامی، اگر آپ کی سماعت میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہوں، علی کی ذوالفقار میں تین انفرادی کیفیات پائی جاتی تھی. ایک تو یہ کہ علی کی تلوار ہی انفرادی تلوار تھی، یہ مدینے کے اور مکے کے لوہاروں کے پاس بننے والا لوہا نہیں تھا، بلکہ یہ آسمان سے اترنے والا لوہا تھا جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، جسے پروردگار عالم نے جنگ احد میں میرے مولا کے ہاتھوں پر اتارا. علماء کرام تشریف فرمائیں، انہیں سبق سناؤں. علامہ نہاوندی نے عبقری الاحسان 10 جلدیں لکھی ہیں امام زمانہ کی زندگی پر، امام آخر کی زندگی پر، ان کے متعلق حالات سے متعلق 10 جلدوں میں تیسری جلد میں لکھا ہے. جب امام ظہور کریں گے تو اپنے ساتھ جو چیزیں لے کر آئیں گے اس میں ایک ذوالجناح ہے، اس میں ایک ذوالفقار بھی ہے. جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ہاتھ میں جو تلوار ہوگی وہ ذوالفقار ہوگی. یہ جوان سوال کرتے ہیں، ایٹم کا زمانہ ہے، جدید اسلحوں کا زمانہ ہے، امام جدید چیزوں سے جنگ کریں گے، امام ہوائی جہازوں کا ساتھ لیں گے، امام ان تیر و تفنگ کا سہارا لیں گے، اپنی جہاد کے اندر ان بموں کا سہارا لیں گے، گولیوں کا سہارا لیں گے، کس انداز سے امام کا جہاد ہوگا؟ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، دنیا مادی معاملات میں ترقی یافتہ دکھائی دے رہی ہے لیکن روحانی معاملات میں تنزلی کا شکار ہے. یہ جو ہاتھ میں بندوقیں ہیں یہ اخلاقی اعتبار سے کمزوری کی علامت ہے. شجاع تو وہ ہے جو سامنے لڑ کر دکھائے. دور سے لڑنے والے کو بزدل کہا جاتا ہے، سامنے لڑنے والے کو شجاع کہا جاتا ہے. ایک سلوات بھیجیں گے. حکم علی علی یاری. امام ان اسلحوں کو نہیں اپنائیں گے جو صاحبان شجاعت کے اسلحے نہ ہوں. دھوکے سے مارنا، چھپ کے مارنا، رات کو مارنا، پیچھے رہ کر مارنا، یہ شجاعوں کا کام نہیں ہے. لہذا دور پلٹے گا شجاعت کا دور. سامنے آ کر بات کرو. یہ خاندان تو وہ خاندان ہی نہیں ہے جو چھپ کر مارتا ہو. نہ یہ حتی اس ذوالفقار کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ یہ ہے کہ یہ امام سے بات کرتی تھی. علامہ اکبر نہاوندی نے لکھا ہے اس کے اندر، میں اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ علماء کرام تشریف فرمائیں. عزیزان گرامی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، امیر المومنین ایک مرتبہ ایک شخص کے اوپر تلوار چلا رہے تھے. اس نے آواز دے کر کہا، یا علی، مجھے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اللہ نے اس لیے کہ مومن پہ نہ چلے. کہا، یہ تو مومن نہیں ہے جو مجھ سے لڑنے آیا. کہا، نہیں، اس کی نسل میں ایک مومن آنے والا ہے. جب امیر المومنین اس خون میں آلود تلوار کو لے کر گھر جاتے تھے تو جناب سیدہ سے گفتگو کرتی تھی. چھوٹا آدمی نہیں ہے علامہ اکبر نہاوندی جنہوں نے وہ روایات دی ہیں. فرماتے ہیں، یہ ذوالفقار آسمان سے نازل ہو. ہمارے لوگوں کو عزیزہ، ہم اس معاشرے میں جیتے ہیں، مشکل یہ ہے، ہم اس معاشرے میں جیتے ہیں جہاں انسان سے انسان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو حیوانوں کی اور جانوروں کی اور درختوں کی اور لوہے کی بات کہاں اس معاشرے کو سمجھ میں آئے گی. ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. میری مشکل، میرے مکتب کے خطیبوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ مجلس پڑھ رہے ہیں، ایسے سماج میں مجلس پڑھ رہے ہیں جہاں کمالات کو بیان کرنا غلو کہلاتا ہے، مبالغہ کہلاتا ہے. لیکن نہیں عزیزان گرامی، اگر انسان کمالات پر فائز ہو جائے تو یہ چیزیں تو اہل بیت کے نوکروں کے پاس ہیں. یہ سورج پلٹانا میرے مولا علی کا کارنامہ نہیں ہے، یہ تو علی کا کوئی سچا غلام ہو جائے تو سورج پلٹا سکتا ہے. ذوالفقار لے کر آئیں گے امام وقت. اور ذوالفقار کا کارنامہ یہ تھا کہ کانت ضربات علی افکارا، علی کی ہر ضربت بکر ہوا کرتی تھی، نئی ہوا کرتی تھی، تازہ ہوا کرتی تھی. اگر میرے مولا نے 1000 لوگ مارے، توجہ ہے نا حضرت کی، تو ہر ضربت کا رنگ نیا تھا، کوئی ضربت کسی اور ضربت سے مشابہ نہیں تھی. یہ علی کا کارنامہ ہے، کانت ضربات علی نکارا، علی کی ہر ضربت نئی ہوا کرتی تھی. اور مولا علی کی ضربتوں اور مولا علی کے ذوالفقار کی ایک کیفیت یہ کہ جب یہ چلتی تھی تو نسلوں کو پڑھ کر چلتی تھی. علی ابن ابی طالب کا کارنامہ ہے، بھاگتے ہوئے کے پیچھے تو کبھی علی گئے نہیں ہے. علی کا کارنامہ عزیزان گرامی، کبھی بھی بزدلوں پر علی نے تلوار نہیں چلائی. علی نے اگر کسی کے اوپر تلوار بھی چلائی ہے تو کم سے کم اتنی جرت تو ہو کہ علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ. علی تو اسے شجاع ہی ماننے کو تیار نہیں ہے جو میدان میں تو آ گیا، لیکن علی کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اور یہ وہ واحد ذات ہے جس میں زدیں جمع تھیں، زدیں. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے، مولانا انقلابی صاحب تشریف فرمائے، مولانا جناب علماء اکرام تشریف فرمائے، عزیزان گرامی، یہاں پر ابن ابی الحدید معتزلی برادران اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے ذات میں زدیں جمع تھیں، جامع الازداد. علی کی ذات زدوں کا جامع تھا. جنگے احد کا مارکا، میرے مولا علی کے سامنے ایک دشمن تلوار لے کر آگے بڑھا، حضرت نے ایک وار میں اس کی تلوار کو دو نیم کر دیا، نہتا ہو گیا، ہاتھ سے تلوار ٹوٹ کے گر گئی. ہاتھ اس کے خالی ہیں، علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. پکار کر کہتا ہے، یا علی حبلی سیفت، اے علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے. میرے مولا نے فوراً اس کے ہاتھ پر تلوار رکھ دی. دیکھیے زدیں کیسے جمع ہیں علی کی ذات میں. کہنے لگا، یا علی کبھی کوئی اپنے قاتل کو تلوار نہیں دیتا؟ فرمانے لگے، پہلے تم میرے دشمن تھے، قاتل تھے، بعد میں سائل ہو گئے. علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. جی زدیں جمع ہیں. تلوار علی کی جب چلتی تھی تو اللہ کی خاطر چلتی تھی. شجاعت صرف اسی کو نہیں کہا جاتا کہ سینے پر چڑھ کر بیٹھ جایا جائے. شجاعت کبھی سینے پہ چڑھنے کو کہتے ہیں اور کبھی سینے سے اترنے کو کہتے ہیں. اس انداز سے شجاعت کا جب مظاہرہ ہو تو وہ شجاع کہلاتا ہے. عزیزہ نگرامی، جنگے بہت کے اندر سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، 36 لوگ باقی بچے، 8 باقی بچے، 6 باقی بچے، پھر علی اکیلے رہ گئے. اور جب اکیلے علی تلوار چلا رہے تھے تو جبرائیل امی پیغمبر کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کی تلوار کیسی چمک رہی ہے، دیکھ رہے ہیں علی کس انداز سے شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ فخریہ لہجے میں فرمایا، کیفا لا انا منہ انہ منی، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. تو جبرائیل نے آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ انا منکما، اور میں جبرائیل تم دونوں سے ہوں. میدان احد کے اندر امیر المومنین کی تلوار، امیر المومنین کی شجاعت غیر معمولی ہے. اور عزیزو، یہ شجاعت کا دھنی جب زندگی بڑھاتے ہوئے گزارتے ہوئے ایک مرحلے پر پہنچتا ہے تو جو مدتوں تلوار چلاتا رہا وہ 24 سال تک گھر میں بیٹھ جاتا ہے تلوار کو نیام میں رکھ کر. دشمن یہ سمجھنے لگا علی کی تلوار پہ زنگ لگ گیا، حیدر کرار کے بازوؤں کا دم ختم ہو گیا. نہیں، جب 24 سال کے بعد علی نے تلوار اٹھائی تو وہی تلوار میں کاٹ تھی اور وہی بازوؤں میں زور تھا. اور جب آئے ہیں میدانوں میں عزیزان گرامی تو امیر المومنین نے وہی جوہر شجاعت دکھائے. مگر علی بتانا چاہتے ہیں، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر اور کبھی رسی ہے بازو پر، جہاں جیسی شجاعت ہے وہاں ویسی ضرورت ہے، وہاں ویسی شجاعت ہے۔ حیدر کرار بتانا چاہتے ہیں، جہاں تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عمر ابن عبدود کے سینے پر چڑھ جاؤ تو سینے پہ چڑھو، جہاں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سینے سے اتر آؤ تو سینے سے اترنا شجاعت ہے۔ 24 سال کے بعد جب علی نے پہلی مرتبہ تلوار اٹھائی تو ایسا جوہر دکھایا جو بدر و احد و خندق و خیبر کے جوہر تھے۔ اور جب جنگ جمل میں، میرے عزیزو، شجاعت حیدری کو ذرا محسوس کیجئے گا، جب جنگ جمل میں مولا کائنات نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا، محمد اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کے آ جاؤ تاکہ مرحلہ مارکہ ختم ہو جائے، اور محمد حنفیہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد کچھ مشکل پڑی تو امام حسن نے جا کر اس جنگ کو تمام کیا۔ اور جب جنگ تمام ہو گئی تو لوگوں میں سے کسی ایک نے بڑھ کر کہا، یا علی، آپ سیرت پیغمبر سے گریز کر رہے ہیں، اس لیے کہ جنگوں کے اختتام پر سیرت پیغمبر یہ تھا، سیرت پیغمبر یہ رہی کہ آپ مال غنیمت دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو حضرت نے فرمایا، میں سیرت پیغمبر سے گریز نہیں کر رہا، ناموں سے پیغمبر کا تحفظ دے رہا ہوں۔ کسی میں دم ہے تو مال غنیمت لے اور اپنی ماؤں کو کنیزی میں لے کر جائے، میں تو ناموں سے پیغمبر کو تحفظ دے رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا جگر ہے عزیزو۔ شجاعت صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری دشمن کو مار دیا جائے، شجاعت یہ ہے کہ باطنی دشمن کا قلع کما کیا جائے۔ کافر سے لڑنا پھر آسان تھا، منافق سے لڑنا حیدر کرار کا کارنامہ تھا۔ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا علی، انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل۔ یا علی، میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں اور تم تاویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے۔ یہ تنزیل اور تاویل کا فرق میرے چھوٹے بچے ذرا سمجھیں۔ عزیزان گرامی، جب کھلے کافر سے جنگ لڑی جائے تو وہ پیغمبر کی جنگ ہے، جب چھپے کافر سے جنگ لڑی جائے تو وہ علی کی جنگ ہے۔ ایسے کافروں سے جنگ جنہوں نے کفر کو اپنے اندر جگہ دے رکھی ہے، اس انداز سے جنگ لڑنا۔ اور عزیزو، یہ جو دوسری جنگ ہے جو تلوار سے نہیں لڑی جاتی، یہ جنگ کبھی اپنا میدان کھوتی نہیں ہے، تلوار کی جنگ کا میدان ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہاد بن نفس، جو جہاد اکبر ہے، جو بہت بڑی مجاہدت کا نام ہے، جو بہت بڑی شجاعت کا نام ہے، اس کا میدان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آفسوں میں بھی جاری رہتا ہے، یہ اداروں میں بھی باقی رہتا ہے، یہ رستوں پر بھی جاری رہتا ہے، یہ اسکولوں میں بھی جاری رہتا ہے، حتیٰ یہ بستر پر بھی جاری رہتا ہے، یہ مسافرت میں بھی جاری رہتا ہے۔ جہاد بن نفس ایسی شجاعت کا نام ہے جو کبھی ختم ہونے والا جہاد نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر جو شاید مریضوں کے لیے طبیب ہو، لیکن ممکن ہو اس مرحلے جہاد میں خود بھی مریض ہو جائے۔ جب کسی مریض کا یا مریضہ کا معالجہ کرتے ہوئے اگر وہ نبض پر ہاتھ رکھ لے اور اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں، تو شاید بہت سو کے لیے یہ طبیب ہو لیکن یہ اپنے لیے مریض ہے۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے مرحلوں پر بڑے بڑے افراد کو پھسلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ مرحلہ شجاعت کا بڑا مرحلہ ہے۔ جب تمام جنگیں ختم ہو گئیں، فتح مکہ سامنے آ گئی، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، زیادہ خوش مت ہو، اس لیے کہ جو جنگیں ختم ہوئی ہیں وہ جہاد اصغر تھا، اور جو قیامت تک جہاد جاری رہے گا وہ جہاد اکبر ہے۔ کہ اتنا مشکل مرحلہ بھی جہاد اصغر؟ فرمانے لگے، ہاں، ظاہری دشمن کو مارنا بہت آسان ہے، جو اندر چھپا بیٹھا ہے دشمن اسے مارنا بہت مشکل ہے، اس چھپے دشمن کو مارنا بڑا کارنامہ ہے۔ عزیزو، شجاعت یہ نہیں ہے کہ ہر بات ہر جگہ کر دی جائے، ہر جگہ پر ہر بات بول دی جائے، یہ شجاعت نہیں ہے۔ کہا نہیں صاحب، فلاں صاحب کو دیکھیں کتنے شجاع ہیں، کھرے کا کھرے آدمی ہیں، ہر بات بول دیتے ہیں، کھری کھری باتیں کر لیتے ہیں، لوگوں سے کڑوی کڑوی باتیں کر لیتے ہیں، حق بات بولتے ہیں بھائی۔ عزیزان گرامی، حق کا معیار طے کرنا ہوگا، فصاحت و بلاغت کی تعریفیں طے کرنی ہوگی۔ فصاحت اور بلاغت میں ایک فرق ہے۔ فصاحت نپے تلے سجے ہوئے جملے کو کہتے ہیں، بلاغت برمحل ادائیگی کو کہتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں گے میرے عزیزو، مثال کے طور پر دسترخوان لگا ہوا ہو اور کھانے چنے ہوئے ہوں، آپ سامنے تشریف فرماؤ اور میں آپ سے کہوں کہ میل فرمائیے، توجہ فرمائیے، اپنے دہن کو خوش ذائقہ فرمائیے، جی ملاحظہ فرمائیے، یہ الفاظ جو میں سجا سجا کر بول رہا ہوں یہ فصاحت ہے، لیکن اگر یہ دسترخوان لگا ہو اور ماہ رمضان کا دن ہو، مہینہ ہو، اور کسی تاریخ میں 12 بجے کا وقت ہو اور دسترخوان پر میں یہ جملہ کہوں میل فرمائیے، توجہ فرمائیے، تو یہ فصاحت تو ہے، بلاغت نہیں ہے. بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ برمحل ادا کیا جائے. بھائی دعوت دینا فصاحت ہے، مگر ماہ رمضان میں کھانے کی دعوت بلاغت نہیں ہے. یہ طے ہے کہ حق بات بولنے والا بہت اچھا آدمی ہوتا ہے، مگر کہاں بولنا چاہیے، کس کے آگے بولنا چاہیے، کس جگہ بولنی چاہیے، صحافت، توجہ چاہوں گا، حالات حاضرہ پر بات کر رہا ہوں، صحافت ایک بہت مقدس پیشہ ہے. صحافی جو ہوتا ہے وہ رازدار ہوتا ہے، صحافی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے راز کا امین ہوتا ہے. صحافی سیاستدانوں سے زیادہ سیاستدان نہیں ہوتا. صحافت کے پیشے سے متعلق افراد کو اپنی ذمہ داریاں طے کرنی ہوں گی. یہ جو وکی لیکس نے راز افشا کیے ہیں، عزیزان گرامی، اس نے کچھ بھی کیا ہو صحافت سے خیانت کی ہے، اور خیانت کرنے والوں کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہو سکتا، اور نہ مکتب اہل بیت والے اس کی تائید کر سکتے ہیں. اللہ نے معصوم یا نبی بنائے ہیں یا 14 معصوم بنائے، ان کے علاوہ جتنے ہیں سب عیبدار ہیں. کون ہے دنیا میں جس کا عیب نہ ہو؟ لہذا اس شخص نے مسلمانوں میں اضطراب پھیلایا ہے. مومنوں، اسلامی ممالک کے سربراہوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے، اس نے اسلامی ممالک کے جلال کو توڑنے کی کوشش کی ہے. یہ جملہ میں اپنے مراجع تقلید کی رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہمارے مجتہدین کی رائے ہے جو میں آج اس مجمع کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہمارے صاحبان فہم کی رائے ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے موالیان حیدر کرار کو، ہم ایسے آدمی کے لیے کوئی گوشہ نہیں رکھتے جو اپنے پیشے سے خیانت کرتا ہو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد. حق بات بہت ساری ہیں، مگر محل دیکھا جاتا ہے، سازشیں دیکھی جاتی ہیں، دیکھا جاتا ہے کس لیے بولا جا رہا ہے. میرے عزیزو، دوسرا جوہر ایک شخصیت کے اندر، جناب مولانا مدبر صاحب کو اپنا سبق سناؤں، وہ ہے عزت. عزت یعنی صلابت، سختی، مضبوطی. وہ صاحب عزت ہے جس میں مضبوطی پائی جاتی ہو. عزت کو محسوس کرنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لے رہا ہوں. اگر کیل لکڑی میں ٹھوکی جائے تو جلدی اندر چلی جائے گی، لیکن وہی کیل اگر سیمنٹ کے فرش پر یا سیمنٹ پر، پختہ سیمنٹ پر ٹھوکی جائے تو بہت دیر سے اندر جائے گی، اور وہی کیل اگر پتھر پر ماری جائے تو پتھر ٹوٹ جائے گا، کیل کو اندر نہیں آنے دے گا. بس عزت کے مفہوم کو اگر محسوس کرنا ہے، عزت کا مفہوم یہ ہے میں اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہوں، ذلیل نہیں بنا سکتا. میں اپنے آپ کو مٹا سکتا ہوں مگر ذلیل نہیں ہو سکتا. جو شخصیت کامیاب ترین شخصیت بننے کی متمنی ہے، اسے اپنے آپ کو ایسا سخت بنانا ہوگا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، حسین اکیلا کھڑا دکھائی دے. اس سے غرض نہیں ہے کہ دنیا میرا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، میں اپنے اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا. اور عزیزان گرامی، دوسرا مرحلہ اس عزت کے مرحلے کے اندر ذرا محسوس کیجئے گا کہ عزت در حقیقت ہے کس کی، کون عزت دے تو عزت کہلائے، کون عزت دے تو عزت نہ کہلائے. سارا معاشرہ ہمیں عزت دے رہا ہے، بہت سارے لوگ اس عزت کے نام پر اپنے فرائض سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اپنے واجبات سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اگر فلاں جگہ چلے گئے تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی. اگر فلا بات کر دی تو ہماری عزت پامال ہو جائے گی. نہیں عزیزان گرامی, عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ گلی کوچوں میں پھرنے والے تعریف کرے, عزت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعریف کرے, اور وہ تعریف کرے کہ جو صاحب عزت ہے. وللہ عزت وللرسول ہی وللمومنین, تین لوگ صاحب عزت ہیں. اللہ صاحب عزت, اس کا لقب بھی ہے نا, اس کی صفت بھی ہے نا, عزیز, اللہ عزیز ہے. اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بتا دیا کہ عزیز اور ذلیل کون ہوتا ہے, جسے ساری دنیا سر پر بٹھائے مگر کوئی اس میں فضیلت نہ ہو, علی کے نزدیک وہ ذلیل ہے, اور جسے ساری دنیا دھتکار دے اور اس میں فضیلت پائی جاتی ہو, علی کے نزدیک وہ عزیز ہے. فرماتے ہیں عزیز عندی ذلیل, جو تمہارے معاشرے میں عزیز ہے میرے نزدیک وہ ذلیل ہے. وذلیل عندی عزیز, اور جو تمہارے معاشرے میں ذلیل ہے وہ میرے نزدیک عزیز ہے. کیسے طے کیا جائے کہ عزت کا معیار کیا ہے؟ کیا وہ لوگ تعریف کریں کہ جو خود صاحب عزت نہ ہو؟ عزت کا معیار اللہ کی رضایت ہے, فرائض کی ادائیگی ہے, واجبات کی ادائیگی ہے, جو انسان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کی ادائیگی ہے, چاہے وہ اکیلا کھڑا ہی دکھائی دے. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے عزیزان گرامی, ذرا محسوس کیجئے گا, کبھی سوچا کہ حسین کے نام پر اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ امام حسین کے نام پر اتنے لوگ کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ آج کی مجلس میں اگرچہ انتظامیہ ہماری خدمت کی کوشش کر رہی ہے, لیکن آج کی مجلس میں انتظامیہ جو خدمت کی کوشش کر رہی ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہاں پہنچنے میں دقت ہوئی ہے, پھر بھی مومنین پہنچے جیسے تیسے. لیکن عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں, ہر جگہ مجلس میں ایسا ہی رش, اس سے زیادہ رش, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں امام حسین کے نام پر لوگ جمع ہیں. یہ کیوں؟ یہ کیا نام ہے جس نام پر مجمع جمع ہو جاتا ہے؟ یہ کیا جازویت ہے حسین میں جس کے نام پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ یہ بھیڑ کیوں لگ جاتی ہے حسین کے نام پر؟ اس کا جواب یہ ہے, یہ مجمع حسین کے نام پر اس لیے جمع ہوتا ہے کہ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے تھے, اس کو راضی کر رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اسے راضی کر رہے تھے, اسے راضی کر رہے تھے کہ جو صاحب عزت ہے. اور تیسری صفت ایک صاحب کمال انسان کی ہے, غیرت. غیرت, غیر, غیرت, یہ ایک دوسرے سے وابستہ الفاظ. غیرت کا مفہوم بغیر حریم اور حرم کے مفہوم کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیے, یہاں آپ نے کچھ حریم قائم کی ہوئی ہے, آپ اپنے گھر کی چار دیواری کو حریم کہتے ہیں, گھر میں رہنے والوں کو حرم کہتے ہیں. جب تک حرم اور حریم کا مفہوم واضح نہیں ہوگا, غیرت کا مفہوم واضح نہیں ہوگا. غیرت اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایک حریم طے کرنے کے بعد اس میں غیر کو آنے نہ دے اور اندر رہنے والوں کی حفاظت کرے. اسے صاحب غیرت نہیں کہتے جو اپنے حرم کو تو بچائے مگر دوسروں کے حرم کی طرف نگاہیں دوڑائے, وہ کبھی بھی صاحب غیرت نہیں ہو سکتا. صاحب غیرت وہ ہے جو اپنے حریم کی حفاظت بھی کرے, دوسروں کے حرم کی بھی حفاظت کرے, وہ صاحب غیرت ہے. اور غیرت عزیزان گرامی, وطن کی غیرت, مال کی غیرت, جان کی غیرت سے زیادہ عزیز ترین غیرت ہے دین کی غیرت. جو دین کی غیرت رکھنے والے لوگ ہیں, یعنی دین میں غیر کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتے, دین میں غیر کو داخل نہیں ہونے دیتے, دین میں غیر کو تحریف نہیں کرنے دیتے, وہ افراد صاحب غیرت ہیں. اور جو صاحب غیرت دینی ہوا کرتے ہیں میرے عزیزوں, وہی صاحب غیرت وطنی بھی ہوا کرتے ہیں. وطن کی حفاظت وہ صحیح کرے گا جو دین کا غیرت دار ہوگا. ہمارے ملک بظاہر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی حریمیں محفوظ ہیں, بڑا خرچہ ہو رہا ہے اس کی حریم کی حفاظت کے لیے, لیکن شاید بہت سارے بچے ذہن والوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ کتنے اڈے غیروں کو دیے ہوئے ہیں. تھوڑا سا ہاں ہوں کیجئے, کتنے اڈے غیروں کو دیے ہوئے اس ملک کے اندر، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا ملک محفوظ ہے؟ ہماری مثال میرے عزیزوں ایسی ہے جیسے ایک سمندر طویل کے اندر ایک بڑا جال ڈال دیا جائے اور اس جال کو آہستہ آہستہ کنارے پر کھینچا جا رہا ہو اور اس میں پھنسنے والی مچھلیاں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم تو آزاد ہیں، بہت مدت تک یہ سمجھتی رہے کہ ہم تو آزاد ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں بہت پہلے اسیر ہو چکی۔ شاید پاکستان میں بسنے والے بہت سے لوگوں کا حال یہی ہو، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کتنے عرصے سے اسیر ہو چکے ہیں، یہ تو اس وقت معلوم ہوگا کہ جب سرحدوں کے معاملات طے پائیں گے خدا نخواستہ۔ غیرت وطن کی حفاظت وہی یہ مجمع کرے گا جو دین کا غیرت دار ہوگا، جو دین کو بچانے کی غیرت رکھتا ہوگا۔ جس ممدوح کی آج مجلس کے مصائب مجلس میں پڑھنے، اس ممدوح کے جب دونوں بازو کٹ رہے تھے تو یہی کہا تھا نا، جب دوسرا بازو کٹ رہا تھا، ان قطع تم یمینی انی احامی ابدن عن دینی، تو میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، تو میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو مگر میں اپنے دین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ کربلا کے میدان میں عباس علمدار کے جملے ہیں۔ جو دین کا غیرت دار ہے وہ عزیزان گرامی وطن کا غیرت دار بھی ہوتا ہے، وہ مال کا غیرت دار بھی ہوتا ہے۔ ہر صاحب فضیلت صاحب مصیبت ہے۔ اہل بیت نے سیاست مظلومیت کو اپنایا میرے عزیزو، اس لیے کہ جانتے ہیں مظلوم زندہ رہتا ہے، ظالم مٹ جاتا ہے۔ مل کر جواب دیں، کربلا لبیک یا حسین۔ شخصیت پریشانیوں کو مول لیتی ہے، دشمنیاں مول لیتی ہے۔ ارے بھائی گھر میں بیٹھے رہو، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کہا نہیں، اگر میں صاحب دین ہوں، صاحب شجاعت ہوں، صاحب عزت ہوں، صاحب غیرت ہوں تو میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے سسر جناب شعیب کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے تھے میرے عزیزو، حتیٰ حضرت شعیب، حضرت موسیٰ کی زوجہ امید سے تھی اس وقت جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات پڑھی، یا اللہ مجھے بتا کہ تیرا دشمن کون ہے جس سے جا کے ٹکرا جاؤں، تو پروردگار عالم نے اعلان کیا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف چلے جاؤ، یہ طغیان کر رہا ہے۔ جس موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون نے بچے قتل کروائے، 4,000, 7,000 حتی 70,000 کی روایت، حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے کہ کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو جو میرا تختہ الٹ دے گا۔ اللہ کا نظام میرے عزیزو بڑا عجیب ہے۔ جب خانہ کعبہ کو ڈھہنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آتا ہے تو اللہ ہاتھیوں کے لشکر کے مقابل ہاتھیوں کا لشکر نہیں بھیجے گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے۔ اللہ ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے گا، ہاتھیوں کے مقابل باریک سا، نحیف سا، کمزور سا ایک پرندہ بھیجے گا تاکہ بتائے طاقت جسے میں نہیں ہے، طاقت توکل میں ہے، طاقت اللہ پر بھروسے میں ہے۔ اور آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب ہاتھیوں کا لشکر، فیل کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا تو ادھر یہ چھوٹا سا پرندہ جو شاید آپ کی میری مٹھی میں آ جائے، جی اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس چونچ میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، ادھر ہاتھی کی کھال کتنی کلفت ہے، کتنی موٹی ہے، کتنی زخیم ہے کہ لوہے کے سوئے سے اسے قابو میں لایا جاتا ہے، لیکن کتنے کنکر برسائے ہوں گے اس ابابیل نے کہ ہاتھی زخمی ہونے لگے اور فرار کرنے لگے۔ گویا اللہ بتانا چاہتا ہے خبردار، یہ مت سمجھنا کہ اگر تم نے طاقتیں جمع کر لیں تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم اس رستے سے طاقت بھیج دیتے ہیں جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوتی. جی اللہ اب یہاں حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے کتنا اہتمام ہو رہا ہے، بچے ذبح کروائے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی، ماں کو وحی ہوئی، اے ام موسیٰ اسے ایک صندوق کے اندر ڈال کر نیل کے حوالے کر دو. یا اللہ اتنی مشکلوں سے تو دنیا میں آیا، اب اسے دریا کے اور پانی کے حوالے کر دو. لیکن مشیت الہی کی پابند ماں اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے نیل کے حوالے کر دیتی ہے. تیرتا ہوا صندوق جا رہا ہے، ماں کنارے کنارے چل رہی ہے. یہ دریائے نیل فرعون کے محل سے گزرتا تھا، ایک حصہ محل کا ایسے بنایا گیا تھا کہ نیل کا کچھ حصہ اس میں سے گزرے. یہ صندوق ایک مرتبہ بہہ رہا تھا اور ماں کنارے کنارے چل رہی تھی کہ یہ صندوق اس دیوار کے نیچے سے ہوتا ہوا محل کے اندر چلا گیا اور آگے ماں کے آگے دیوار آ گئی. اب یہ بے چین ماں کیا کرے؟ جب ماں کا کردار ختم ہو جاتا ہے تو بہن کو اللہ کردار ادا کرنے بھیج دیتا ہے. لہذا ام کلثوم جو بہن ہے حضرت موسیٰ کی، وہ اس صف میں جا کے کھڑی ہو گئی کہ جو دروازے پر جانے والی عورتوں کی صف تھی. ادھر جب یہ صندوق تیرتا ہوا وہاں سے گزرنے لگا جہاں حضرت آسیہ اپنے اس ناہنجار شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی دریا کا مناظرہ کر رہی تھی. یہ جملہ میں نے جان کر کہا ہے عزیزان گرامی، بڑا کارنامہ ہے حضرت آسیہ کا. ہمارے معاشرے کے اندر اگر عقیدہ ایک نہ ہو تو ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھوا لیتے ہیں. یہاں نہ صرف عقیدہ ایک نہیں ہے، یہ موحدہ، یہ ایسی بیوی کہ نبی فرمائے جنت چار عورتوں کی مشتاق ہے، ان میں سے ایک آسیہ. اور شوہر چھوٹا موٹا اللہ بننے کو بھی تیار نہیں ہے. انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا تمہارا رب ہوں. ایک جانب عقیدے کا اتنا اختلاف، اس کے باوجود فرعون کے ساتھ اگر آسیہ رہ رہی ہیں تو عزیزان گرامی آج کسی کے دہن میں ایسی غستاخ زبان نہیں ہے جو حضرت آسیہ کے لیے زبان درازی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ نے واضح کر دیا آسیہ فرعون کے گھر میں اس لیے تھی کہ ایک نبی کو بچانا تھا، اور جب نبی کو بچا لیا جائے تو سارا ماضی سیدھا ہو جاتا ہے. جب موسیٰ کو بچانے والی آسیہ جنت میں جانے کے لیے اتنا بڑا مقام پا جائے تو فخر ہے موسیٰ کو بچانے والا ابو طالب.
یار
ایک مرتبہ بہن آگے بڑھ گئی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہن دروازے سے اندر گئی، وہاں ایک مرتبہ دیکھا، آسیہ نے کہا کہ یہ کیسا صندوق ہے جو تیرتا ہوا جا رہا ہے، کہ ذرا اسے منگایا جائے. غلام نوکر بھاگے دریا میں سے صندوق سے اٹھا کر لے آئے. چھوٹا سا صندوق ہے جسے قرآن نے تابوت سکینہ کہا ہے. تمام انبیاء کرام کے تبرکات اس کے اندر ہیں. مجھے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ کتنے سے قد میں ہوں گے، نونحال ہے نا، شیر خوار ہے نا، بظاہر انسانی تقاضے کے مطابق نوزاد ہے نا، اتنا ہی بڑا صندوق چاہ ہوگا. لیکن جب سارے انبیاء کے تبرکات اس میں جمع ہو جائیں تو وہ موسیٰ کے لیے بھی پورا پڑے اور وہ سارے نبیوں کے لیے بھی پورا پڑے. اس کی مثال چادر ایک تطہیر کسی ہے، نبی اپنے اوپر لیتے ہیں تو ان پر پوری، پنجتن اس میں آ جائے تو ان پر پوری. یہ مادی چادر نہیں ہے، یہ نورانی چادر ہے. حضرت یا علی، حضرت موسیٰ ایک مرتبہ اس صندوق سے باہر نکالے گئے، غور سے دیکھ کر کہنے لگی، اے فرعون میں نے تجھے بڑا برداشت کیا، مگر پہلی اور آخری خواہش ہے اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں. کہنے لگا اگر یہی ہوا ہمیں مارنے والا اور ہمارا تختہ الٹنے والا تو کہا جس کی ہم تربیت کریں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا؟ کم سے کم حضرت موسیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ ہم ماحول کے پابند نہیں ہوتے، ماحول کو بدل دیا کرتے ہیں، ورنہ ماحول تو یہی ملا نا، اپنے جیسا بنا لیتے. فرعون تسلی پا گیا اپنی زوجہ کے کہنے پر، اور حضرت موسیٰ کو جوان کیا. لیکن عزیزان گرامی نہیں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں ان پالنے والوں اور ان تربیت کرنے والوں اور ان کھلانے والوں کے خلاف کیسے بولوں. دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے بظاہر تمہیں اس نے پالا ہے مگر یہ میرا دشمن ہے. ہمارا رشتہ دین کا رشتہ ہو, ہمارا رشتہ مذہب کا رشتہ ہو, ہمارا رشتہ للہیت کا رشتہ ہو. عزیزان گرامی اصلی رشتہ وہ ذات کبریا کی بنیاد پر. حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں یا اللہ کس سے دشمنی مول لوں. جواب آیا جاؤ اس فرعون سے جا کر دشمنی مول لو. وہ چلے گئے حضرت موسیٰ. کیا ہوا دربار حضرت موسیٰ کے ساتھ دربار فرعون کے اندر؟ بڑا مشکل تھا. شخصیت دشمنیاں مول لیتی ہے, خاموش نہیں بیٹھتی, حق ادا کرتی ہے, فرائض ادا کرتی ہے, ذمہ داریاں ادا کرتی ہے چاہے اس کے لیے مشکلات کا سامنا ہو. عزیزو کربلا میں ایک امان نامہ آیا تھا اور امان نامہ لانے والا شمر تھا اور اس نے خیام امام حسین کے قریب کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی, میں عباس اور ان کے تین بھائیوں سے مخاطب ہوں, میں یزید سے ان کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. آواز تو حضرت عباس نے سن لی تھی کہ ایک مرتبہ امام حسین کی آواز آئی, عباس اگرچہ فاسق ہے مگر اس کا جواب دو. آئے حضرت عباس عزادارو سامنے, کہنے لگا میں آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں, اگر آپ اس جنگ سے علیحدہ ہو جائیں تو آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا, اور صرف آپ کے لیے نہیں آپ کے تین اور بھائیوں کے لیے بھی لے کر آیا ہوں, اس لیے کہ کچھ تعلق آپ کے ننیال کے قبیلے سے میرے قبیلے کا ہے. حضرت عباس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, بتا اس امان نامے میں فرزند زہرا کا نام ہے؟ حسین ابن علی کے لیے بھی امان نامہ ہے؟ کہنے لگا نہیں یہ صرف آپ کے لیے امان نامہ ہے. تو سنیں گے غیرت دار لوگو, عزت دار لوگو. حضرت عباس نے پیغام دیا, غیرت کسے کہتے ہیں, عزت کسے کہتے ہیں, شجاعت کسے کہتے ہیں. حضرت عباس نے ایک مرتبہ آواز دی, جس امان نامے میں فرزند زہرا کا نام نہ ہو اس پر بھی لعنت اور لانے والے پر بھی لعنت. یہ کہہ کر حضرت عباس واپس پلٹ کر آ گئے. آج 8 محرم ہے میرے عزیزو, میرے عزیزو آج ہم جس شجاع کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تلوار کا بھی دھنی تھا اور نفس کا بھی دھنی تھا. 36 سال جس نے کربلا کا انتظار کیا ہو, ہر مرحلے شجاعت پر تلوار روک کر کہہ دیا جاتا تھا, عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے, عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. ہر مرحلے شجاعت پر حضرت عباس کو روک کر کہہ دیا جاتا تھا, جو بچپن سے کربلا کا منتظر رہا ہو, جو انتظار میں ہو کب کربلا آئے اور کب عباس اپنے جوہر شاہ شجاعت کو دکھائے. اجرکم اللہ, جب مدینے سے امام حسین کا قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو امام حسین سے جا کر کسی نے کہا کہ حضرت ام البنین آپ کو بلا رہی ہیں. جب پلٹ کر گئے کہا ماں آپ نے مجھے یاد کیا؟ فرمانے لگی ہے آقا زادے میں سوچتی ہوں کہ میں نے اللہ سے عباس کو اس لیے مانگا تھا کہ وہ آپ کے کام آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا کا مارکا سامنے آ جائے اور عباس اپنی شجاعت میں کوئی کوتاہی کر جائے. تو کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے, امام حسین نے فرمایا عباس نزدیک آؤ, اپنی مادر گرامی کو اپنی شجاعت کا یقین دلاؤ, اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. آگے بڑھ کر جناب عباس نے فرمایا اماں اگر 70 مرتبہ عباس مارا گیا, اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں زدارو, جب مجلس عزا میں آواز بلند ہوتی ہے نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین پر گریا کر رہے ہیں. امام محمد باقر ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ میرے جد حسین پر گریا کرنے والے لوگ ہیں. اجرکم اللہ زدارو. جناب عباس نے فرمایا بی بی اما اگر 70 مرتبہ مارا جاؤں پھر بھی حسین کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. حضرت عباس کربلا میں آ گئے عزادار ہو، دو محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، سارے خیمے ترائی پر لگائے حسین کے خیمے، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ چار محرم کو شمر کا لشکر آیا اور اس نے آتے کے ساتھ ہی پہلا اعتراض یہ کیا کہ ترائی سے حسینی خیموں کو ہٹایا جائے. جب یہ اعلان کیا گیا تو حضرت عباس نے تلوار سے خط کھینچ دیا اور خط کھینچ کر کہا کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے، کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے. میں تو کربلا کا منتظر تھا، میں بتاؤں گا کس کا بیٹا ہوں، میں بتاؤں گا کہ میرے بازوؤں میں کس کی طاقت پائی جاتی ہے. اجر و کمل اللہ، ایک مرتبہ فوجیں بڑھنے لگی اس خیمے کی طرف کہ جو جناب عباس کا خیمہ تھا، اور حضرت عباس تنہا کھڑے ہیں تلوار کو لیے ہوئے کہ ایک مرتبہ جناب امام حسین جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور جا کر کہا بہن زینب عباس کو بلا لو، عباس کو بلا دو. حسین چاہتے تو خود بلا لیتے، لیکن یہ انداز ہے، امام حسین بتانا چاہتے ہیں عباس جتنا میرا مطیع ہے اتنا علی کی بیٹی کا بھی مطیع ہے، اتنا فرما بردار زینب کبریٰ کا بھی ہے. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے اما فضا جا کر عباس کو بلا لاؤ. جناب عباس سے جا کر کہا اے عباس تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہے. کہا بی بی سے کہیے چند لمحوں میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ فوجیں نزدیک آ گئیں، میں بتاؤں کس کا بھائی ہوں، میں بتاؤں کس کا بیٹا ہوں. عباس نے جواب دے دیا. کچھ دیر کے بعد جناب فضا آ کر کہتی ہیں عباس زینب کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں جاؤں. بس عزادارو، عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، گردن کو جھکا دیا، سمجھ گئے میرے مولا حسین کیا چاہتے ہیں. خیمے میں پلٹ کر آ گئے، بی بی آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا، خیموں کو ترائی سے ہٹا دیا جائے گا. عباس نے خیمے ترائی سے ہٹا دیے. عزادارو یہاں پر مقتل کا ایک جملہ ہے، جناب عباس بار بار آ کر کہتے تھے مولا آپ کہتے تھے کربلا میں مجھے جوہر شجاعت دکھانے، آپ کہتے تھے کربلا میں آنے کے بعد پہل ہمیں نہیں کرنی. جب نو محرم کو عزادارو پہل ہو گئی نا، کل کی جو تاریخ آنے والی ہے، دشمن نے تیر پھینکا اور نو محرم کو جنگ کا آغاز ہو گیا، تو یہاں پر مقتل کا جملہ ہے حضرت عباس جتنے خوش دکھائی دیے اتنے پہلے خوش نہیں تھے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، آ کر کہا مولا پہل ہو گئی، اب اجازت ہے کہ تلوار چلاؤں. اللہ اکبر، حسین ابن علی نے ایک مرتبہ جملہ سننے کے بعد کہا عباس جاؤ پسرے ساتھ سے ایک دن کی مہلت لے کر آ جاؤ. گردن جھکا دی عباس نے، میرے مولا چاہتے تو جناب علی اکبر کو بھیج دیتے، احساسات مجروح نہیں ہیں، عباس کی اطاعت کا مقام دکھانا چاہتے ہیں، عباس کے صبر کا مقام دکھانا چاہتے ہیں. جناب عباس گئے ہیں پسر سعد کے خیمے کے قریب، اے پسر سعد فرزند علی ایک دن کی مہلت چاہتے ہیں، یہ جنگ 10 محرم کو ہونا چاہیے. علی کے بیٹے نے کہا ہے ہمیں ایک دن اور ایسے رہنے دو، کل 10 محرم آئے گی پھر جنگ کرنا. کہا میں اپنے سپاہ سالاروں سے مشورہ کروں گا. شمر نے کہا جنگ آج تمام کر دی جائے، لیکن ابن جمو نامی ایک سپاہ سالار نے کہا اے پسر سعد اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی اجازت مانگتے تو ہمیں اجازت دینا چاہیے تھی، یہ فرزند زہرا اجازت مانگ رہا ہے. کہا عباس ہم نے ایک دن آگے بڑھا دی جنگ. ہاں عزادارو بس میں نے مسائل مکمل کر دیے. جب روز عاشورہ آئی اور امام حسین کے انداز جہاد کو عباس نے دیکھا، ایک ایک شہادت کے لیے جاتا رہا، ایک ایک شہادت کے لیے جاتا رہا، تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جناب عباس، علامہ مجلسی لکھتے ہیں، جناب عباس آ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے مولا اب یہ نہیں کہہ رہے مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، جو رونے آئے نا جملے کو محسوس کریں گے، یہ نہیں فرمایا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، فرمانے لگے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. اجرکم اللہ، امام نے فرمایا عباس تم تو ہمارے لشکر کے سپاہ سالار ہو، تو یمیناً و یسارا، عباس نے دائیں اور بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس سپاہ سالار تھا. میرے مولا نے فرمایا عباس جاؤ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ. عزادارو گریہ ہو گیا، گریہ ہو گیا. میں بس دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں. جناب عباس مشکیزے کو لے کر گئے، پانی بھر کر واپس آ رہے تھے کہ ایک بازو قلم ہو گیا، دوسرا بازو قلم ہو گیا. عباس نے مشکیزے کو اپنے دہان میں پکڑ لیا، عباس کو کوئی خوف نہیں، ایک مرتبہ شیر کی طرح سواری جا رہی، ایک تیر تھا جو مشکیزے میں آ کر لگا, پانی بہنے لگا, آواز دیا رحمان, اب عباس خیمے میں جانے کے قابل نہیں رہا, عباس خیمے میں جانے کے قابل نہیں رہا, مجھے واپس میدان میں لے چل. عباس کا گھوڑا مڑا, ایک مرتبہ تیر آگ میں آگے لگا. کیسے بے چین ہوئے عباس علمدار, جھک کر اپنے گھٹنے کے زور سے تیر نکالنا چاہتے, ایک گرز آہن ہی تھا جو عباس کے سر پر آگے لگا. آواز دی مولا سلام, حسین نے کمر پکڑ لی. آج عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. کیسے پہنچے عباس کے لاشے پر, لاشے پر کھڑے ہو گئے, مرثیہ پڑھنے لگے. عباس کوئی وصیت ہے؟ فرمانے لگے مولا دو وصیتیں ہیں, پہلی وصیت تو یہ ہے میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا, مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے, میں نے وعدہ کیا تھا بچوں کے لیے پانی لاؤں گا, لیکن میرے مولا میرے ہاتھ کٹ گئے اور مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا, مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا. مولا آخری وصیت یہ ہے, آخری گزارش یہ ہے کہ میری ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. جو رونے آئے عزاداروں کے لیے کریں گے. ایک مرتبہ میرے مولا نے ابا کے دامن سے جناب عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا, جناب عباس نے زیارت کی. سنیں گے چاہنے والوں, امام حسین نے فرمایا عباس میری بھی ایک خواہش پوری کرو, عباس حسین کو بھائی کو. عباس کے لبوں پر بھائی آیا, روح پرواز کر گئی. اے میرے بھائی عباس, آج حسین کی ہمت ٹوٹ. اللہ لعنت اللہ علی قرب سلام.